السلام على عباده الذين اصطفى. ثم بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان، نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے واپس جائے گا. اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ درمیانی وقت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے. جس مالک و خالق کے حکم سے یہ دنیا میں آیا ہے اور جس کے حکم پر یہ واپس جائے گا، اگر اسی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو فلا فائدہ. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، اور مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد. مومن کو چاہیے کہ حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا. نبی علیہ السلام کی مبارک سنت سے روح گردانی کرنا، یا دین میں کوئی نئی بات کا پیدا کر دینا، ایسے کام سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. شیر غصے میں آئے، بکھرا ہوا ہو تو کتنا نقصان دے. اس پر ذرا قیاس کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کو جلال آئے گا تو پھر کیا ہوگا. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک سے بچنے کی ہم کوشش کریں. قرآن مجید میں فرما دیا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل ایسا نہیں ہوگا جو نام اعمال میں لکھ نہ دیا جائے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کریں گے جو کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں. تو گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے کریم پروردگار سے دور ہوتا ہے، بلکہ فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنتا. سب سے پہلی نافرمانی اللہ رب العزت کی شیطان نے، کہ پروردگار عالم نے جب فرمایا اسجدوا لآدم تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس. ابا اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین. یہ نافرمانی کی ابتدا ہے. اس نافرمانی پر شیطان نے تین بڑی غلطیاں کی. پہلی بڑی غلطی کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے آگے سے اپنی غلطی ہی تسلیم نہیں کی. یہ مانا ہی نہیں کہ میری غلطی ہے، لاجک دینے لگا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ غلطی نہ ماننا، آگے سے حیل حجت کرنا، یہ شیطان کا شعر ہے. پھر دوسری بڑی غلطی یہ کی کہ اس غلطی پر نادم بھی نہیں ہوا کہ غلطی ہوگی نہیں. انا خير منك، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، انہیں مٹی سے بنایا. اور تیسری بات کہ جب فرمایا گیا فخرج منہا فانک رجیم، جب اگر یہاں سے تو مردود ہے، تو اس وقت بھی اس نے سوری نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اس نے دل میں سوچ لیا کہ میرے لیے دروازہ رحمت کا بند ہو. تو یہ تین بڑی غلطیاں اس نے کی، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، اس پر نادم بھی نہ ہوا، اور بہت جلدی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں نا کئی مرتبہ غصے میں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو دو چار مرتبہ منت سے معذرت کرنے سے دل آخر مان جاتا ہے. اس کو جب ایک ہی مرتبہ کہا گیا تو وہ مایوس. لہذا یہ تین بڑی غلطیاں کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کو مردود بنا دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان غلطیوں سے بچے. اگر کبھی غلطی کر بیٹھے تو تسلیم کرنے میں دیر نہ کرے، ایکسپٹ کرے کہ ہاں میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا جلدی معافی کا سبب بن جاتا ہے. گناہ بھی کرنا اور اس کو جائز بنا کر کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. دوسرا یہ کہ پھر اگر ہم گناہ کریں تو اپنے دل میں نادم اور شرمندہ بھی ہوں کہ ہم برا کرتے ہیں، میں برا کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. الندم توبۃ، یہ ندامت کی اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی توبہ کی معنی بدلتی. اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی کتنا ہی خطا کار، کتنا ہی گنہگار، ہمارے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا، نماز ادا فرمائی، تو وہاں ریت تھی ساری. نبی علیہ السلام نے امت کے لیے بہت دعا مانگی، بہت رو رو کر دعا مانگی. جب آپ نے دعا مانگی رو رو کر، تو ایک چھوٹا سا پرندہ چڑیا آئی اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے دو چار ریت کے ذرے اپنی چونچ میں لیے اور اڑ کے چلی. پھر تھوڑی دیر بعد آئی، پھر دو چار ذرے اپنی چونچ میں لیے اور اڑ گئی. جب دو تین بار ریپیٹ ہوا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ، اے اللہ کے محبوب آپ نے جو رو رو کر دعا مانگی، پروردگار نے اس کی ایک مثال آپ کو دکھا دی کہ جبریل یہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے یہ آپ کو دکھایا ہے، اے میرے محبوب آپ اتنا رو رو کر امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس چڑیا کو دیکھا، چھوٹی سی چونچ میں دو چار ذرے آتے ہیں اور یہ ان ذروں کو لے جا کے پانی پر گرا رہی ہے تو پانی کو پتہ بھی نہیں چل رہا. یہ مثال اللہ تعالی نے دی، اے میرے محبوب آپ کی امت کے گناہ ان چند ذروں کی مانند ہے اور میری رحمت اس دریا کی مانند ہے. جس طرح یہ چند ذرے اس پانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آپ کی امت کے بنا میری رحمت کے دریا کے سامنے کوئی حیثیت. تو کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو، ہمیشہ اللہ رب العزت سے لو لگی رہے چاہے کتنا بنے گا. یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर काज का इफेक्ट होता है, इसी तरह हर गुनाह का बवाल होता है। जहां भी गुनाह होगा उसका बवाल जरूर आएगा। ये और बात है कि बंदा उसको समझे या न समझे, लाजमी गुनाह का बवाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी का बवाल यकीनन जाहिर होता है अगर उससे तौबा न की जाए। उसकी तीन सूरतें उलमा ने लिखी हैं। पहली सूरत को नकीर कहते हैं। नकीर का क्या मतलब कि इधर गुनाह किया उधर दो थप्पड़ लग गए, कोई बला आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, नकद उसको जगा दिया गया, होश करो, अकल करो। चुनाते कितने ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा करते हैं, जब किसी का दिल दुखाते हैं उनके अपने साथ कुछ ना कुछ पेश आता है, कोई गुनाह करते हैं कुछ ना कुछ मामला उनके साथ उल्टा सीधा पेश आ जाता है। चुनाते एक साहब ने अपना तजर्बा बताया, कहने लगे जी कि मेरे साथ तो ऐसा मामला कि मैं जब नाफरमानी करता तीन दिन के अंदर कोई ना कोई बुरी खबर सुनता, अब तो मैंने तौबा कर ली। ये नकीर कह रहा है। गुनाह का असर फौरन इंसान को जाहिर देखे कि उसकी वजह से इंसान को जिल्लत मिली, परेशानी आई, मुसीबत आई, बीमारी आई, किसी न किसी सूरत उस गुनाह का असर फौरन जाहिर, इसको नकीर कहते। और कभी कभी गुनाह की सजा में ताखीर होती है, अल्लाह ताला फौरन गुनाह की पकड़ नहीं फरमाते, रस्सी ढीली छोड़ देते। और ये जो रस्सी ढीली छोड़ देना है ना, ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। नकद सजा मिलना कम था, इंसान जागता है, होश में आ जाता है, अकल कर लेता है, तौबा कर लेता है। ये जो मामला है ना कि ताखीर कर देना गुनाह में, ये बहुत बड़ी सजा है। मिसाल के तौर पर तलबीस इब्लीस में वाक्य लिखा है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मरीज था, उसने किसी खूबसूरत अमर लड़के को देखा, बेरीज लड़के को देखा जो काफिर था, तो हजरत से कहने लगा कि हजरत ऐसे चेहरों को भी अल्लाह जहन्नम में डाल दे। हजरत ने पहचान लिया कि इसकी निगाह पाक नहीं थी, फरमाया कि भाई तू तौबा कर ले, तूने उसे शहवत से देखा। नहीं 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 जी, मैंने तो वैसे ही जरा कहा है। उसने तौबा में देर की, नतीजा क्या निकला, हाफिज कुरान था, 20 साल के बाद उस गुनाह के वबाल की वजह से कुरान पाक कहे भूल गया। इसको ताखीर कहते, अल्लाह ताला फौरन सजा नहीं देते, कुछ वक्त के बाद जाके सजा मिलती है। हम तो गुनाह जवानी के करते हैं और फिर समझते हैं कि माफ हो गए, और जब उनकी वबाल आते हैं रोते हैं। एक साहब आए, उस वक्त वो बैत भी हो गए थे तो बताए भी हो गए थे, नेक बन गए थे। कहने लगे जी मैं तो बड़ा नेक बन गया हूं, लेकिन पता नहीं मेरे हालात तो ठीक नहीं हो रहे, मुसीबतें ही आई चली जा रही। मैंने कहा आप सोचें, ऐसा भी कोई गुनाह आपने किया है जिंदगी में जिसकी अभी तक तौबा ना की हो? कहने लगे बहुत सारे होंगे जो पहले वक्त के किए होंगे। तो भाई नामे अमाल में तो लिखे हुए हैं, उनका वबाल तो जाहिर होगा ना। ये जो है ना गुनाह का वबाल, इसको लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते। होता क्या है, बदकारी जवानी में की, अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में बीवी को नाफरमान बना,
اب جس بندے پہ بڑھاپا ہو، اولاد جوان ہو، ماں کے ساتھ ہو، اور اس وقت اس کی بیوی اگر اس کی نافرمان بن جائے، جتنا بڑھاپا اس کا خراب ہوتا ہے وہ بتا نہیں. لوگ تو ایک دفعہ مرتے ہوں گے، وہ بیچارہ روز مرتا اور روز جیتا. کہتے ہیں جی جوانی میں بڑی فرما بردار تھی جی، ویسے نمازیں پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، پتہ نہیں حضرت میرے ساتھ اس کو تو وہر ہو گیا. اپنے گناہ کہ جب بیوی کی زیادہ ضرورت تھی خدمت کی اور ہمدردی کی اور کوآپریشن کی، اس وقت میں اللہ نے اس کو نافرمان کر. گناہوں کا بابا، اس کو تاخیر کہتے ہیں. اور یہ تاخیر بہت زیادہ انسان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس لیے گناہوں کو سوچ سوچ کر، ہر گناہ سے ہم توبہ کریں. ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، وہ نامے مال میں تو لکھا ہوتا ہے. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. اب جب نعمتوں کے دروازے کھلے، وہ اور گناہوں میں جا پڑے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتی کہ جب وہ خوب خوش ہو گئے کہ جو ان کو ملا، اخذناہم بغتتن، ہم نے اچانک ان لوگوں کو پکڑ لیا. تو میرے دوستو، جب بندہ گناہ کرے اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بہتات دیکھے، تو یہ ڈرنے والی بات ہے، کہیں رسی ڈھیلی تو نہیں کی جا رہی. یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف پروردگار دنیا کی فراوانیاں بھی پہنچا رہے ہیں. جب یہ کیفیت ہو تو یہ ڈبل ڈرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ الجھنے دیتے ہیں، اچھی طرح الجھ جائے، ذرا اچھی طرح کر لے جو کرنا ہے اس نے، پھر اس کو باندھے. اس کو تاخیر کہتے ہیں. اور ایک تیسری قسم ہے گناہوں کے وبال کی، جس کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کہتے ہیں. فلا یأمن مکر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ایسی طرح سے صدا دیتے ہیں کہ بندہ اس کو صدا محسوس بھی نہیں کر پاتا. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ صدا بھی مل رہی ہے اور بندہ اس کو صدا بھی نہیں سمجھ پا رہا. سید الخاطر میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا. اب چونکہ عالم تھا، اس کو پتا تھا کہ گناہ کی صدا ہوتی ہے، وبال ہوتا ہے، لیکن ادھر وہ گناہ کرتے اور ادھر اس کے حالات جیسے نظر آتے تھے، ظاہرہ وہ ویسے نظر آتے. وہ بڑھے گا کہ میں تو کبیرہ کا منتقب ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں باقی. کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ دعا مانگتے ہوئے اس نے یہ دعا مانگی، اللہ میں تو اتنے بڑے گناہ کرتا ہوں اور آپ اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت کیے ہوئے ہیں. تو جب اس نے یہ کہا تو پروردگار نے اس کے دل میں الہام فرمایا، دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے، تجھے گناہوں کی سزا ملی، تجھے محسوس نہیں ہو رہا. تو بڑھ رہا ہوں آپ کے محسوس کیسے نہیں ہو رہا؟ تو پھر اس کے دل میں بات ڈالی گئی کہ سوچو، جس دن تم نے گناہ کیا اس دن سے ہم نے تمہیں رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے محروم کر دیا. تب اس کو خیال آیا، اوہو، جب سے یہ گناہ کرنا شروع کیا تو تہجد کرو نہ مجھ سے چھن چکا. ممکن ہے ہم گناہ کرتے ہوں اور تکبیر اولیٰ کے اہتمام سے ہمیں محروم کر دیا. آج تو اس کو سزا بھی نہیں سمجھتے. کیسی کیسی توفیق کے بندے سے چھین لی جاتی ہے. پہلے اشراق پڑھتے تھے توفیق ختم، تہجد پڑھتے تھے توفیق ختم، عوامین پڑھتے تھے توفیق ختم، باوضو رہتے تھے توفیق ختم، قرآن باقاعدگی سے پڑھتے تھے توفیق ختم. کبھی ہم نے اس بارے میں بھی سوچا؟ یہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے کہ نافرمان بندے کی توفیقیں چھین لیتے ہیں اور اس بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا. ان تین میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں گناہوں کا وبال ضرور ظاہر ہوتا ہے، یا نقد ظاہر ہوگا، یا تاخیر سے ظاہر ہوگا، یا پھر کوئی تدبیر اللہ کی ایسی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلے. وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دے آ جاتا رہا. نقصان کا احساس بھی دل سے چھین لیتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کریں. ہمارے اقارب نے لکھا ہے کہ تین باتوں میں اللہ تعالی بھرپور مدد فرماتے ہیں بندے کی. اللہ رب العزت تین باتوں میں بندے کی بھرپور مدد فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ کہیں مسجد بنانے کا ارادہ کر لے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو مسجد بنانے کے معاملے میں اللہ رب العزت کسی بندے کو رسوا نہیں کرتا. ہم نے دیکھا کسی نے $200,000 کا ایگریمنٹ کر لیا، کسی نے $500,000 کا کر لیا، کسی نے $1,000,000 کا کر لیا، مگر اخلاص کے ساتھ جنہوں نے قدم اٹھایا بالآخر اللہ سرخرو کروا دے. تو مسجد بنانے کے معاملے میں اللہ رب العزت کی بھرپور مدد. پاکستان کے ایک شہر میں ایک مسجد تھی جو چھوٹی تھی، نمازی باہر گلیوں تک چلے جاتے تھے. پروگرام کے لیے جاجد حاضر ہوا تو مسجد کے جو ذمہ دار حضرات تھے انہوں نے کہا جی دعا فرما دے کہ ہم اس مسجد کی تھوڑی بہت توسیع کر لیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگلا حصہ رہنے دیں اسی طرح پرانا، جہاں توسیع ہو وہاں نئی عمارت بڑھا دے، زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے، محلے والے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. اس آج نے عرض کیا کہ بھائی آج تو پچھلا حصہ نیا بن جائے گا، اگلا حصہ اور پرانا ہو جائے گا تو پھر کام کرنا پڑے گا، تو اگر نیت ہی کر لی تو پوری مسجد کو ایک ہی مرتبہ اچھے انداز سے بناؤ. وہ کمیٹی کے لوگ کہنے لگے جی کہ بہت زیادہ خرچہ آ جائے گا. انہوں نے کہا جس کا گھر ہے وہ خرچے کا انتظام کرے گا، دستور تو یہی ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ جس کا گھر ہوتا ہے خرچے کا انتظام وہی کرتا ہے. تو ہم نے انہیں بات سمجھائی. اللہ تعالیٰ کی شان جو خطیب امام تھے ان کے دل میں بات بیٹھ گئی. کمیٹی والے تو ابھی بھی دل میں یقین تھے. امام صاحب نے کہا جی، حضرت صاحب نے کہہ دیا چل. اللہ تعالیٰ کی شان انہوں نے بچے لگا کے اگلے دن پوری بنی ہوئی مسجد بھی گروائی. بعض لوگوں نے کہا جی کہ اب یہ کیا ہوگا، سردیاں کیسے گزریں گی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ان خطیب صاحب نے 2 رکعت تہجد روز صلات الحاجت پڑھتے اس وقت میں اور اللہ سے دعا مانگ. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، پوری کی پوری جگہ اور اس پر عمارت فقط ایک بندے نے بنا کر دی اور کہا میرا نام بھی نہ بتانا. حیران ہو گئے ہم اس مسجد کو دیکھ کے کتنی خوبصورت بنی ہوئی تھی. تو پہلی بات کہ مسجد بنانے میں اللہ رب العزت کی بھرپور مدد ہوتی ہے. اور دوسری بات جو آدمی اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہے مخلص و نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھرپور مدد. یہ عجیب کام ہے. وسائل نہیں ہے تاریخ رکھ دے اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ہمیشہ بیٹی کو رخصت فرما دے. یہ بیٹی کے ساتھ اللہ کی کوئی خاص رحمت اور مدد ہے. جہاں لوگ محسوس کرتے ہیں نا جی کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. رشتے آئے ہوتے ہیں جو ہم نے معیار بنایا ہوتا ہے اس پہ پورے نہیں اترتے اور ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں. اول تو قید لگا دیتے ہیں جی ہم نے اپنی برادری میں کرنا ہے. اب یہ تو ہماری قید لگی ہوئی ہے نا. پروردگار تو رشتے بھجواتا ہے اور بیٹی کے رشتے جو آتے ہیں وہ نعمت ہوتے ہیں اور بغیر کسی شرعی ریزن کے ان کا انکار کرنا یہ نعمت کو ٹھکرانے والی بات ہوتی ہے. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے موقع ایسے بنائے کہ بچی کا رشتہ ہو سکتا تھا ہم نے توجہ ہی نہ دی. جی ہم نے تو اپنے اس میں کرنے اور اس میں کرنے اور یہ پڑھاؤ اور وہ پڑھاؤ. ٹھیک ہے مناسب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیکھیے اور اگر مناسب جوڑ دین کے حساب سے نظر آتا ہے اللہ تبارک. ہم ہی اگر ان نعمتوں کو اپنی من مرضی سے واپس کرتے رہیں گے تو پھر تو ہم بہت پریشانی میں پڑیں گے نا. تاہم یہ طے شدہ بات ہے بیٹی کا رشتہ جہاں بھی ہونا اللہ رب العزت کی اس معاملے میں بھرپور مدد ہوا. تیسری بات جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کر کے دل میں عہد کر لے کہ اے مالک یہ گناہ اب میں نے نہیں کرنا اس گناہ سے بچنے میں اس کے ساتھ اللہ تعالی کی بھرپور مدد ہوا ہے. ہم جو بیٹھ کے سوچتے ہیں نا جی کہ ہم نہیں بچ سکتے وہ ہم نہیں بچ سکتے وہ پروردگار بچا سکتا ہے. تو نیک نیتی کے ساتھ اگر ہم توبہ کر لیں تو گناہوں سے بچنا اگر بہت مشکل بھی نظر آ رہا ہوگا اللہ رب العزت اس مشکل کو آسان کر. تو یہ دستور سمجھ لیجئے کہ گناہوں سے بچنے میں اللہ رب العزت کی بھرپور مدد ہوا کرتی ہے. تین باتیں انسان کے دل کے سنورنے کی علامت ہیں. تین باتیں انسان کے دل کے بگڑنے کی علامت. یہ معرفت کی وہ باتیں ہیں کہ جو مشائخ کی صحبت میں سالوں خدمت میں بیٹھنے میں پھر جا کے ہیرے اور موتی کی طرح حاصل ہوتی. آپ ذرا توجہ سے سنیے انسان خود اپنی ججمنٹ کر سکتا ہے کہ میرا دل بگڑ رہا ہے یا میرا دل سنور رہا ہے. دل کے بگڑنے کی تین علامتیں. پہلی بات اس بندے کو نصیحت بری لگتی ہے. جب کسی بندے کی قلبی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اسے آپ نصیحت کریں اور وہ برا مانے سمجھ لو کہ اب اس کے لیے خیر کے دروازے بند ہوتے جاتے. تو دل بگڑنے کی پہلی علامت کہ بندے کو نصیحت بوجھ ہوتی ہے. بیوی سے کہیں اٹھ نماز پڑھ لے کہے گی اپنی بہن کو تو پہلے کہہ لیں نصیحت پوری لگے گی. مائنڈ کرے گا اس کو کہ مجھے سمجھایا کیوں ہے. میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. نصیحت کرنے والا دشمن نظر آتا ہے. بیٹا نوجوان ہے, باپ نے نصیحت کی بات سمجھائی, باپ سے خفا. جوان نمبر بیٹی ہے, ماں نے بات سمجھائی, ماں سے خفا. تو جب کسی کو خیر کی بات سمجھائی جائے اور وہ اس کو بری لگے, سمجھ لو کہ خیر کے دروازے پر بند ہونے چاہیے. مومن کو نصیحت ہمیشہ اچھی لگتی ہے, کوئی بھی کر دے, حتیٰ کہ اگر کوئی اس کی اصلاح کے لیے عمل کرے تو ناراض تو کیا, وہ اس بندے کو اپنا محسن سمجھتے ہیں. سیدنا عمر اللہ میں فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو اللہ والے تو خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ کسی نے ہماری غلطی کی نشاندہی کر دی. بھائی اگر کسی کے منہ پہ کالا داغ لگ جائے, کالک لگ جائے, اور کوئی بتا دے جی آپ کے یہاں ذرا کوئی گند لگا ہوا ہے, تو وہ محسن ہے یا دشمن ہے؟ تو اگر باپ سمجھائے کہ بیٹے یہ بات اچھی نہیں, تو پھر باپ کو محسن سمجھتے ہیں, باپ کو دشمن نہیں سمجھتے. آج کل کی تو حالت عجیب ہے, جوان بچوں کو کوئی بات سمجھا دو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے بات کی کیوں گئی, ہمیں روک ٹوک کی کیوں گئی, حالانکہ یہی انسان کے لیے نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف. تربیت اسی کو کہتے ہیں. تو اگر بیوی کو اس کا خاوند سمجھائے تو بیوی کو چاہیے کہ نصیحت کی بات کو غور سے سنے, تسلیم کرے. عام طور پر گھر کے کاموں میں, چھوٹی موٹی باتوں میں اگر مزاج بنا بناؤ نا, تو بیویاں پھر بات نہیں سنتی. حالانکہ اگر وہ بات سن لے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا جلدی قرب حاصل کر سکتی. ترتیب یہ ہے کہ مرد تو مسجد مصلی کی عبادتوں سے اللہ کے راستے کے مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنے پر اللہ کا قرب پا لیتا ہے, عورت گھر میں اپنے میاں کا دل خوش کر کے اپنے رب کی رضا پا لیتا ہے. تو پہلی بات کہ جب کسی کی نصیحت پر دل سے بوجھ محسوس ہو, اللہ سے بڑی معافی مانگا کریں, یا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, میرے رب کی کیا حالت ہے, مجھے کسی نے اچھی بات کر دی مجھے بوجھ لگتی ہے, یہ تو بہت میرے لیے ڈرنے کی بات ہے. تو دل بگڑنے کی تین علامتیں. پہلی علامت کہ اس بندے کو نصیحت کڑوی معلوم ہوتی ہے, بوجھ محسوس ہوتی ہے. اور دوسری بات کہ اس بندے سے گناہوں کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں نا بھائی, ہوتی تو یہ جھجک کی بات ہے نا. مثال کے طور پر جو نیک شریف لوگ ہوں گے نا, ان سے اگر کوئی غیر محرم عورت بات بھی کرنا چاہے گی نا, تو وہ نپت اللہ جواب دیں گے اور ایک طرف ہونے کی کوشش کریں گے. اور جب وبال ہوگا تو پھر بات کرنے کی جھجھک ختم, الٹا جرات سے محبت سے باتیں کریں. پھر عورت غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے جھجھک نہیں محسوس کرے گی. تو یہ دستور یاد رکھیں, جب گناہ کی جھجھک دل سے ختم ہونے لگے, یہ قلب کی سیاہی کی دوسری دلیل ہوگی. اور تیسری بات کہ قلب کی سیاہی کی تیسری علامت یہ کہ انسان کے دل سے نیکی کا شوق چھین لیا جاتا ہے. نمازیں بھی پڑھتا ہے, اندر شوق کوئی نہیں ہوتا, تلاوت بھی کر لیتا ہے, اندر شوق، وہ جو ایک شوق طلب ذوق جو اس کو گرم آئے رکھتا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. روٹین میں کر رہے ہیں، چونکہ وضع قطع دینداروں والی ہے، بیٹھنا اٹھنا دینداروں کے ساتھ ہے، سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں، اندر کا شوق ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری علامت ہے کہ جب سالک کو اپنے دل میں نیکی کا شوق ختم ہوتا نظر آئے، سمجھ لے کہ میرے دل پہ چاہیے، قد قضا ہو گئی قضا ہو گئی، تکبیر اللہ چھوٹ گئی چھوٹ گئی، افسوس نہیں ہوتا، دل میں شوق نہیں ہوتا کہ میں دوڑ کے یہ کروں، میں بھاگ بھاگ کے یہ کروں، میں اپنے رب کو منانے کے لیے ایسے کروں، وہ شوق ختم ہوتا، بے حلاوتی ہوتی ہے طبیعت کے اندر. نماز پڑھنے سے پہلے بھی وہی حال، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی. طلبا حدیث کا درس سن کے اٹھتے ہیں، اگر گناہ کے مرتکب ہوتے ہو تو جیسے جانے سننے سے پہلے حالت تھی، سننے کے بعد بھی وہی حالت. ہمارے اکابر نے فرمایا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ جب ہم اپنے استاد سے درس حدیث سنتے تھے اتنا نور ملتا تھا کہ جب درس کے کمرے سے دار الحدیث سے نکلتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا لوگوں کو معتکف اعتکاف سے نکل کے باہر آ رہے. حدیث کے درس کا اتنا نور ہوتا تھا. تو تین باتیں انسان کے دل کی قساوت کی دلیل ہے، سختی کی دلیل ہے، انسان کے دل کی سیاہی کی دلیل ہے. پہلی بات کہ نصیحت انسان کو بری لگے، دوسری بات گناہ کی جھجک دل سے ختم ہو جائے، اور تیسری بات انسان کو نیکی کا شوق نہ رہے. اور اسی طرح قلب جب روشن ہوتا ہے تو اس کی بھی تین علامتیں ہیں. آدمی خود بھی ڈیسائڈ کر سکتا ہے کہ میرے قلب کی اب کیفیت کیسی. پہلی علامت کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور ادا کرتا ہے. اس کو صلحاء کا نور کہتے ہیں. آپ ذرا دیکھا کریں یہ جو پاپ سٹار ہوتے ہیں ان بیچاروں کے چہرے ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بس بس کے کوئی اجڑ جاتا ہے نا، ان بیچاروں کے چہرے ایسے. کئیوں کو تو کبھی دیکھنے کا موقع ملے نہ کہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے کنوں کو نچوڑ دیتے ہیں تو جو کچھ باقی بچتا ہے بیچاروں کے چہرے ویسے ہوتے ہیں. ان کے بھی چہروں کو دیکھیں اور اللہ والوں کے چہروں کی تازگی کو بھی دیکھا جائے، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے، ایک طرف فضا نظر آئے گی اور اللہ والوں کے چہروں سے باہر نظر آئے گی. ان کی تنہائیوں کی عبادت کے نور کو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ سجا دیتے. اس لیے اکابرین کے چہروں کو ہمیشہ پرانوار دیکھا گیا. علامہ نور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کچھ ہندوؤں نے اسلام کو بھول دیا تو دوسرے ہندوؤں نے ان کو کہا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کام کر لیا، تو انہوں نے حضرت کشمیری رحمتہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ذرا اس بندے کا چہرہ دیکھو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا. اور یہی بات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے حبر تھے، عالم تھے، بھیجا تو تھا ان کو سوال پوچھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب انہوں نے محبوب کے چہرے اقدس کو دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا تھا. کہنے لگے تم نے وہ چہرہ نہیں دیکھا، وہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہوتا. تو یہ پہلی نشانی کہ اللہ رب العزت چہرے پر صلحاء کا نور عطا کرتا. اس لیے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب میں فرمایا، الذین اذا رأوا ذکر اللہ، کہ وہ لوگ جنہیں تم دیکھو تو انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے، ایسا چہرے سے نور ہوتا ہے، دل کی گرہ کھل جاتی ہے. دوسری علامت کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جو نیکی تقویٰ پرہیزگاری پر زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دل میں سرور عطا کرتا ہے. باہر پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، اسے فرق نہیں پڑتا، دل میں سکون ہوتا ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے. جیسے شیشے کے بنے کمرے میں کوئی بیٹھا ہو اور باہر جھکڑ چلے ہیں تو وہ دیکھتا تو ہے کہ درخت ہل رہے ہیں، نیچے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اندر جو بیٹھا ہے. یہی حال اس بندے کا ہوتا ہے کہ اگر اس پر بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں تو اس بندے کے دل پہ اثر پڑے، دل میں اطمینان، دل میں سکون. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کو سرور عطا کرتا. جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. پھر دل کے پیمانے میں مزہ آتا ہے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو دل کی اچھائی کی تین علامتیں، پہلی علامت چہرے پہ نور، اور دوسری علامت دل میں سرور عطا، اور تیسری علامت یہ لکھی کہ اللہ رب العزت اس کے دنیا کے معاملوں میں اس کے مددگار، اس کے وکیل، اس کے مددگار، اس کے سرپرست، اس کے کام الجھتے نہیں ہیں. دیکھیں کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو تیز رفتاری کے مقابلے کے لیے پالے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے مقابلے جیتتے ہیں، ریکارڈ قائم کرتے ہیں، ان کو بڑے طریقے سے رکھا، وہ کہے گا یہ ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا، اس کو گدا گاڑی میں میں کیسے باندھوں. جس طرح آج ہم ریکارڈ قائم کرنے والے گھوڑوں کو گدا گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ رب العزت دین کا کام کرنے والوں کو دنیا کی گدا گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا. ان کو دال ساگ میں نہیں الجھاتے اللہ کا، ان کے دنیا کے کام سمجھتے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب، آپ کو ایک واقعہ سنا دیں. ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ کے قادم تھے، اور ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ہر سال حضرت کے لیے عقیقے کا بکرا تیار رکھا ہوا تھا، کبھی ایک بکرا، کبھی دو بکرے، ہر سال. مزے کی بات یہ کہ ایک بیوی سے اللہ نے ان کو 23 بچے عطا فرمائے، ایک بیوی سے. اور وہ بیوی بھی اللہ کی ایسی بندی کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر والے ان سے ملے، دعوت انہوں نے کی تھی، تو گھر میں دو عورتیں تھیں، تین بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، تو کچھ دیر بعد کے بعد ان میں سے ایک مسکرائی اور کہنے لگی کہ آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ آخر یہ کون ہے. ان کا ہاں مجھے ابھی تک تو نہیں سمجھ لگ رہی. کہنے لگی میں ماں ہوں اور یہ میری بیٹی ہے. ماں اور بیٹی میں فرق کرنا مشکل تھا. اللہ کی شان دیکھے، 23 بچوں کے باوجود اللہ نے اس کو ایسی پرسنالٹی دی تھی. خیر ان میں سے ان کے کچھ بچے تو فوت ہو گئے، مگر 11 بچے ان کے زندہ رہے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے. ان میں سے 9 بیٹے اور 2 بیٹے. انہوں نے نو کے نو بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنایا، نو کے نو بچوں. اب اللہ تعالیٰ کی شان کے جب بڑا بچے کی عمر بھی بڑی ہو گئی، مفتی بھی وہ بن گیا، اب اس کی شادی کرنے کا وقت آ گیا. ان کے پاس تو ٹوٹل 3 کمروں کا گھر تھا سعودی عرب میں. اب جس کی شادی ہوگی اس کو علیحدہ کمرہ بھی ایک دینا ہوگا. پھر سعودی عرب میں ایک دستور اور ہے کہ وہاں شادی میں سب کا سب خرچہ لڑکے والوں کو کرنا پڑتا. جیسے ہمارے یہاں دستور ہے نا کہ شادی میں سب کا سب خرچہ اکثر و بیشتر لڑکی والوں کو کرنا پڑتا، جہیز وہ بناتے. اس لیے ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چہروں پہ کچھ ناگواری ہوتی ہے لوگوں میں، وہاں یہ معاملہ نہیں. وہاں ٹوٹل خرچہ لڑکے والے کرتے ہیں اور لڑکی والوں کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، لہذا وہ مطمئن ہوتے. اب جب یہ شادی کرنا چاہتے تھے تو ان کو پہاڑ نظر آتا تھا کہ بچے کے لیے میں اتنا خرچہ کہاں سے کروں، اور یہ بھی تھا کہ مجھے رشتہ کون دے گا. بہرحال اسی پریشانی میں ایک دن مسجد نبوی میں یاد بیٹھا ہوا تھا تو یہ تشریف لائے، ملے اور کہنے لگے کہ حضرت ایک پریشانی ہے. پوچھا کیا بھائی؟ کہنے لگے بڑا بیٹا مفتی بھی بن گیا، جوان ہے، شادی کی عمر ہو گئی، اب میاں بیوی ہم سوچتے ہیں اس کی شادی کریں، نہ گھر ہے نہ اور وسائل ہیں. میرے جتنے دوست ہیں سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک دو کو چلو دین پڑھا دیتے، کسی کو آپ کمپیوٹر سکھاتے، کسی کو بزنس مین بناتے، کسی کو کچھ، تو آج وہ بھی کمانے والے ہوتے، تو تمہارے خرچے پورے ہوتے، تم نے کون سی عقل مندی کی؟ تو کہنے لگا آج بھی مجھے ایک دو دوستوں نے اسی قسم کی باتیں کی اور مجھے بہت انہوں نے ڈپریس کرنے کی کوشش کی، اور میں واقعی آج کافی پریشان بھی ہوں، میری اہلیہ بھی پریشان ہے. بس آپ دعا کیجئے، ہم نے اس کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے ایک جگہ جانا ہے رشتہ مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بہتر سبب بنا دے اور آسانیاں فرما دے. ہم نے کبھی بہت اچھا اللہ کی شان اٹھنے کا وقت تھا مسجد نبی میں، اور اٹھ کے عام دستور یہی تھا کہ عشاء کے بعد صلوات و سلام پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام پر واپس آتے ہیں. میں نے کہا بھائی بڑے دربار میں جا رہے ہیں، دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی شان کے وہاں گئے، سلام عرض کیا، دعا ان کے لیے بھی کی، اپنے لیے بھی کی. اگلے دن عشاء کے بعد بیٹھے تھے ابھی کہ وہ قاری صاحب ہنستے مسکراتے مٹھائی کا ڈبا لہراتے تشریف لے آئے. ہم بھی دور سے دیکھ کے کچھ تو پہچان گئے کہ وہ خبر کوئی اچھی لگ رہی ہے. تاہم وہ تو آپ پاس آ کر بیٹھے اور ہنستے ہنستے چپتی نو. ہم نے کہا قاری صاحب کچھ بتائے تو صحیح، کیا بنا؟ کہنے لگا بس حضرت کل کی ایک دعا نے میرا سارا کام سنوار دیا. بھائی کیسے سنوارا؟ کہنے لگے کہ حضرت ہم یہاں بیوی گئے، ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ایک انجینئر تھا، کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، مگر اس کی بیٹیاں ہیں جو بڑی خوبصورت لکھی پڑھی شریف گھرانے کی بڑی تربیت یافتہ، تو ان کا رشتہ آپ جا کر معلوم کریں، تو ہو سکتا ہے کہ بیوہ ماں جلدی رشتہ کرنا پسند کرے کہ بھئی میرے سر سے فرض ادا ہو جائے. کہنے لگے ہم ان کے گھر گئے، بس 5 ہی منٹ میری بیوی نے ان سے کچھ بات چیت کی تو مجھے پیغام بھیجوایا کہ میں آپ سے الگ کمرے میں ذرا بات کرنا چاہتی ہوں. تو ایک بچے نے مجھے بتایا جی آپ اس کمرے میں آ جائیں، تو میری اہلیہ بھی آ گئی. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ وہ کچھ ہاں کر رہے ہیں یا کیا، بچی پسند آئی؟ کہنے لگے جی بچی پسند تو اتنی آئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ اس بیوہ کو اس کے میاں نے وصیت کی تھی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے صرف علماء سے کرنے، لہذا وہ بیوہ کہتی ہے کہ میرے تو خامن کی وصیت تھی، میں نے تو اس کے مطابق کرنا ہے. مگر مزے کی بات یہ کہ ہمارے 9 بیٹے ہیں اور اس بیوہ کی 9 بیٹیاں ہیں، اور ہر بیٹی میرے بیٹے سے 2 سال چھوٹی ہے. ہم نے 9 کی منگنی کر دی، جب عمر ہوتی جائے گی سب کی شادیاں کرتے جائیں گے.
سبحان اللہ.
لوگوں کے ایک رشتے میں ہی جوتیاں چٹکھا چٹکھا کے وقت گزر جاتا ہے اور اللہ رب العزت دین والوں کے کام کیوں سوال. تو تین علامتیں: چہرے پہ نور، دل میں سرور، اور دنیا کے معاملے میں اللہ رب العزت ان کی خاص مدد کرتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں، پروردگار کو راضی کرتے ہیں. میرے دوستو، تین باتیں اٹل ہیں لوہے کی لکیریں، تین باتیں اٹل ہیں لوہے کی لکیریں، لکھ لیجیے اس کو، ہمیشہ سچا پائیں گے ان باتوں. پہلی بات کہ جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالی کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی. یہ طے شدہ بات ہے. ہم دیکھتے ہیں نا اللہ والوں سے لوگوں کو کیسی محبت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ان سے ہوتی ہے. آج کسی کے باپ کو کوئی گالی دے دے نا تو ممکن ہے جوان بچہ سن کے آ جائے، لیکن اگر کوئی سیدھا سیدھی اکبر لانو کے بارے میں بات کرے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے بعد کبھی برداشت نہیں کرے گا. ہم نے دیکھا نہیں، فقط ان کے تذکرے سنے، مگر ان کے دلوں میں چونکہ اللہ رب العزت کی محبت تھی، آج اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کر، ماں باپ سے بھی پڑھ کر وہ محبت ہے. تو جو انسان جتنا اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالی کی مخلوق اسی قدر ان سے محبت کرے گی، ٹوٹ کے پیار کرے گی. کیوں ہوتا ہے؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کی یہ برکت ہے. اللہ تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. دوسری بات، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اللہ تعالی کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب رہے گی. ایک روب ہوگا. چنانچہ کتنے لوگ ہوں گے، ایک عالم تھے، ایک دفعہ مجھے فرمان لگے، جی میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں. میں نے کہا بھائی آؤ حضرت کے پاس چلتے ہیں. جی ہاں، میں نے یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے. بڑے ان کے سوال ہی ختم نہیں ہوتے تھے. ہمارے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، چہرہ دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہے. حضرت نے پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے بیعت کرنے کے لیے آیا. اے لکھائے تو جواب ہر سوال، بات مشکل حل شود بے پیلوں کا. اللہ والوں کا ایک روب ہوتا ہے، نہ تاج سخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. تو یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر خاص رحمت ہوتی ہے، ایک روب ہوتا ہے. حالانکہ وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، مگر دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک روب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نصیب تو بے روب، اللہ رب العزت نے روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی. ہم چھوٹے ہوتے سنا کرتے تھے کہ جس شہر میں یہ سرکس وغیرہ آئے نا، جہاں شیر ہوتے ہیں ان کے رکھے ہوئے، اور وہ شیر دھاڑے، اس پورے شہر کی گائے اور بھینسیں اپنا دودھ کم کر جاتی ہیں. کیوں؟ شیر کے دھاڑنے کا روب ایسا ہے، آواز سنتی ہے گائے اور بھینس، تو اس روب اور خوف کی وجہ سے اس کا دودھ ختم ہو جاتا ہے. ایسی اللہ والوں کا حال ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کا روب دلوں پہ ڈال دیتے. نبی علیہ السلام کا روب مسیرت شہر، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مہینے کی مسافت آپ سے آگے چلا کرتا ہے. نگہبانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی, نگہبانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی, مگر شیشہ ہے پھر شیشہ شکستہ ہو ہی جاتا ہے. کوئی کتنا بھی ہو خوددار لیکن ہم نے دیکھا ہے حضور حسن آ کر دست بستہ ہو ہی جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس آتے ہیں سب ایک ہی پینکی ختم ہو جاتا, ایک روح ہوتا ہے. تو جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا, اللہ رب العزت کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی. جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرے گا, اللہ تعالی کی مخلوق اسی قدر اس سے ڈرے گی, مرعوب ہوگی. اور تیسری بات کہ جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہے گا, اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں مشغول رہے گا. اب یہ اللہ والوں کی خدمت کرنے کے لیے دیکھا لوگ ترستے ہیں, آزاد ہوتے ہیں نا, ان کی مو نے ان کو آزاد کرنا ہے, غلام تو نہیں ہوتے مگر سعادت سمجھتے ہیں. ہمیں جوتے اٹھانے کا موقع نصیب ہو جائے, ہمیں ایک وقت کھانا پیش کرنے کا موقع مل جائے, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں. تو جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہے گا, اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں مشغول رہے گا. آخری ایک بات حدیث پاک ہے, اس حدیث کو بھی سید الخاتم نے لکھا ہے, مصنف نے نقل کیا, مگر اس حدیث پاک کا اس عاجز کو فائدہ بہت ہوا. ہوتی ہیں نا کچھ باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ دیتی ہیں, وہ محسن باتیں ہوتی ہیں. یوں تو بہت ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں مگر کچھ باتیں دل میں اتر جاتی ہیں اور بندے کے نیکی پر قائم رہنے کا سبب بن جاتی ہیں. کیونکہ اس بات سے اس عاجز کو بہت فائدہ ہوا, اور دستور یہ ہے کہ مریض کو جس سے فائدہ ہو اوروں کو بھی بتاتا ہے کہ بھئی میں نے اس بیماری میں یہ استعمال کیا تھا طبیعت ٹھیک ہو گئی, آپ بھی استعمال کرو. تو وہ ایک حدیث پاک اس کا اردو ترجمہ ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. دل یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے زبانی یاد کر لیں, اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے, آپ اسے زبانی یاد کریں اور اس کو پھر مختلف موقعوں پر اپنے ذہن میں ذرا دہرائیں, بہت فائدہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نیکی پرانی نہیں ہوگی, نیکی پرانی نہیں ہوگی, گناہ بھلایا نہیں جائے گا. ایک ایک لفظ اس کا ذرا سوچئے گا, نیکی پرانی نہیں ہوگی, گناہ بھلایا نہیں جائے گا, اور بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا. نیکی پرانی نہیں ہوگی, گناہ بھلایا نہیں جائے گا, بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا, اب جیسے چاہو ویسے بن جا. بہت غور طلب بات ہے محبوب کی یہ بات, نیکی پرانی نہیں ہوگی, گناہ بھلایا نہیں جائے گا, بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا, اب جیسے چاہو ویسے بن جا. اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچ کر نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. آپ سے پہلے چند منٹ ذرا ذکر قلبی کر لیجئے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
کے اندر جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، اور بلعزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، روزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری کھات میں خود نفس میرا، ہے میری کھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، مہ وحدت پلا مخمور کر دے، مہ وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مہ وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوهاب والصلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ، ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور طاعات کی عزت نصیب فرما. بے مولا، گناہوں سے ہماری جان چھڑا اور ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما. ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں گناہوں سے دور فرما. اے اللہ، ہمیں نیکی کے شوق نصیب فرما. اے اللہ، ہم اپنے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے
سیاہ کر بیٹھے، اللہ ان دلوں کو پر نور فرما، ہمیں بھی اپنی محبت کی لذت نصیب فرما، اپنی محبت کی حلاوت نصیب فرما، رب کریم اپنے رحمت کا رات ہمارے دلوں کو بھی پر نور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر نہ فرما، ہمیں اس سے محفوظ فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ جو گناہ یاد ہیں یا کر کے ہم بھول گئے ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں مخلوق کے سامنے رسوا نہ فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، نہ تو شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ واپس نہ فرما، رب کریم ہمیں گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرما اور آئندہ گناہوں سے پاکیزہ زندگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج کی اس محفل میں ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما، اے مالک چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو توفیق نیکی کی آپ نے چھینی ہے، اے مولا ان توفیقوں کو دوبارہ عطا فرما اور ہمیں گناہوں سے اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، رب کریم ہماری دم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں وقت کے فتنوں سے محفوظ فرما، دجال اکبر کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ فتنہ النساء سے محفوظ فرما، مال کے فتنے سے محفوظ فرما، جمال کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت اپنی مدد شامل حال فرما، اے اللہ موسم حج ہے آپ کے نیک بندے آپ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، اے اللہ وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں، احرام باندھ کے جائیں گے کوئی تیرے گھر کا طواف کرے گا، کوئی ہجر اسود کو بوسہ دے گا، کوئی منتظم سے لپٹ کے دعائیں کرے گا، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں کرے گا، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما اور اپنے محبوب کے در کی بار بار حاضری نصیب فرما، ربنا اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، رب کریم جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما اور قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رب نصیب فرما، میرے مالک مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، میرے مولا ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اور اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین،
احمد مجتبی یا رسول خدا، ماں سوا آپ کے ہم کدھر جائیں گے، احمد مجتبی یا رسول خدا، ماں سوا آپ کے ہم کدھر جائیں گے، ہو نگاہ کرم یا شفیع الورا، آسیوں کے مقدر سور جائیں گے، ہو نگاہ کرم یا شفیع الورا آسیوں کے مقادر سور جائیں گے ہم نام لے وہ ہیں ہم آپ کے امتی ہم گناہگار ہیں ہم خطا کار ہیں نام آپ کے امتی آپ سے دور ہیں کتنے مجبور ہیں اب عنایت نہ ہوگی تو مر جائیں گے او نگاہ کرم ایک اجنبی اشارے سے آپ کے اوج پر عاشقوں کے نصیب آئیں گے عاشقوں کے نصیب آئیں گے کالی کملی کا صدقہ عطا کیجئے خالی دامن مرادوں سے بھر جائیں گے ہو نگاہ کرم آواز دے ماں سوا آپ کے چین ایک پل کوئی اثر نہیں یا نبی کس کو آواز دے ماں سوا آپ کے گھر ہو ایک بار چشمِ کرم آپ کی ہنس کے راہ خطر سے گزر جائیں گے ہو نگاہ کرم قلب عشرت کی ہے کل جائیں چوکھٹ پہ بس آپ کی قلب عشرت کی ہے جستجو کل جائے چوکھٹ پہ بس آپ کی سن لو بحر حسین و حسن التجا، ورنہ اشکوں کے موتی بکھر جائیں گے۔ سن لو بہرے حسین و حسن التجا، ورنہ اشکوں کے موتی بکھر جائیں گے۔ ہو نگاہ کرم یا شفیع الورا، آسیوں کے مقدر سنور جائیں گے۔